بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم میں لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنے کے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں سے دو خاص ہیں. ایک کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ اور ایک کا نام ہے تذکیر بآیات اللہ. تذکیر بایام اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے دن جو قوموں پر آئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر سبق لینا اور اللہ کی بندگی کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا. اور تذکیر بآیات اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راحت کے لیے، پرورش کے لیے، ربوبیت کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی حاجتوں کے انتظام کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں غور و فکر کی عادت ڈالنا، اس کو تذکیر بآیات اللہ کہتے ہیں. انسان کو جس جگہ وہ رہتا ہے اور جس انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے، جن چیزوں کو استعمال کرنے کا وہ عادی ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کا موقع نہیں ملتا. اس کو غور و فکر کرتا ہی نہیں وہ اس معاملے میں، بس ایک روٹین ہے اور یوز کرتا رہتا ہے چیزوں کو، اس پر غور و فکر نہیں کرتا. رب تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو قرآن پاک کے ذریعے سے ان چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور کھول کھول کے سمجھاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے دنوں سے جو نصیحت دینے کا انداز ہے اللہ کا، اس میں خوف والا پہلو ہے، ڈر ہے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہوئی اور منمانی زندگی پہ آدمی اپنے کو چلاتا رہا، نفسانیت پہ چلتا رہا، شیطانیت پہ چلتا رہا، تو انجام کیسا ہوا لوگوں کا. تو عام طور پر ایام اللہ کے ذریعے سے ڈرانے والا مضمون غالب ہوتا ہے اور آیات اللہ کے ذریعے سے رغبت والا اور شوق دلانے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے ممنون ہونے کا مضمون غالب ہوتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہے. تو اگر اللہ پاک کے احسانات اس کو یاد رہیں گے اور بار بار اس کا مراقبہ کرے گا تو اس میں بندگی کا جذبہ آئے گا، تابعداری کا جذبہ آئے گا. سورہ نحل جو تلاوت کیا گیا پہلے بنی اسرائیل سے پہلے، اس میں یہی مضمون بہت زیادہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے. مثلا پیدائش کے نظام کو سمجھایا کہ تمہارے پیدا ہونے کے نظام پہ تم غور کرو گے تو دیکھو گے کتنا بڑا تم پر اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے، کیسے تم ایک ناپاک خطرے ہوتے ہو، پھر کیسے تمہاری بناوٹ کا ایک نظام چلتا ہے، پھر کیسے تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، پھر کیسے تمہاری ولادت ہوتی ہے، پھر کیسے تم چھوٹے ہوتے ہو، عاجز ہوتے ہو، پھر کیسے تمہاری کھانے پینے کی سہولت کا تمہاری استعداد کے اعتبار سے انتظام کیا جاتا ہے، کیسے تمہارے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، پھر کیسے تم کھانے پینے کے قابل بنائے جاتے ہو، تمہارے دانت نکلتے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر بڑے ہوتے ہیں، پھر تم چلنے پھرنے لگتے ہو، پھر کھانے پینے لگتے ہو. اس بات کی طرف اللہ پاک نے متوجہ کیا کہ اگر آدمی اس کو سوچے تو دیکھے واقعتاً میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے کتنا مجھے نوازا ہے اور کیسے میری تخلیق فرمائی ہے. پھر فرمایا کہ جو تمہارے جانور ہیں، کھانے کے کام میں آتے ہوں کہ سواری کے کام میں آتے ہوں، جتنے جانور ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ تمہارے لیے بنائے ہیں، تم فائدہ اٹھاتے ہو. جانور ہم نے بنائے ہیں، فائدہ تم اٹھاتے ہو، اور وہ بھی جاندار ہیں، تم بھی جاندار ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر دیتا کہ ان جانوروں کی غذا تم کو بنا دیتا، وہ جانور تمہیں شکار کرتے، وہ جانور تمہیں اپنے حمالی کا کام لیتے، تم پر سواری کرتے، تمہیں کاٹتے، تمہیں کھاتے، تمہیں تلتے، تمہیں بھونتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تم کو ہم نے یہ عزت دی ہے کہ جانوروں کو پیدا کیا، ان کو حلال کیا تمہارے واسطے، جن جانوروں کو تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. پھر ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی جو حکمت اور سوجھ بوجھ ہے وہ ہم نے تم کو دی ہے. صرف خالی گوشت کھاتے ہو ایسی بات نہیں، گوشت بھی کھاتے ہو، ہڈیوں کو الگ استعمال کرتے ہو کسی نہ کسی مقصد سے، کھال الگ استعمال کرتے ہو جوتوں کے لیے، اڑنے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے، خیمے بنانے کے لیے. پھر صرف کھالے استعمال نہیں کرتے ہو، ان کے اوپر کے بال بھی استعمال کرتے ہو، پھر بال الگ الگ کام کے لیے استعمال کرتے ہو، یعنی اون الگ شکل میں ہوتا ہے, اونٹوں کے بال الگ کام کے لیے اور جناب بھیڑ بکریوں کے بال الگ کام کے لیے. تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے تمہارے اندر جو صلاحیت دی, جو سوچ بھی دی, وہ ہم نے دی. پورے جانور کو تمہارے لیے قابل استعمال بنایا اور جانور کی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے فائدہ اٹھانا ہے, وہ ہم نے تمہیں دیے. اس سے تم کھانے کا بھی کام لیتے ہو, دوسرے فائدے بھی اٹھاتے ہو, اس کے اون سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو, پھر اس کو اپنی زینت کا بھی کام کرتے ہو, اس سے تم اپنی زینت اپنی شان بھی بناتے ہو. پہلے زمانے میں گاڑیوں کا نظام نہیں تھا, جانور ہی تھے, تو گھوڑوں کو کھڑے کرنا گھڑوں کے سامنے, اونٹوں کو کھڑے کرنا, ہاتھیوں کا لشکر بنا ڈالنا, یہ زینت ہوتا تھا. ارے بھائی اس آدمی کا کیا ہے, اس کے پاس تو گھوڑوں کا استبل ہے. تو ایک آدمی سواری کا کام بھی لیتا ہے, ساتھ ساتھ اپنی شان بھی بناتا ہے. پہلے زمانے میں عام طور پر جانوروں سے ہی یہ کام لیا جاتا تھا, اب یہ جمال اور زینت کا کام جو ہے وہ گاڑیوں سے بھی لیا جاتا ہے. پھرنے کے واسطے تو کوئی سی بھی گاڑی کافی ہے آدمی کو, مگر یہ ہے کہ ایک آدمی مہنگی والی گاڑی خریدتا ہے, لگژری گاڑی خریدتا ہے, پھر اس کے گھر کے سامنے کھڑا کرتا ہے, چار لوگوں میں عزت بنتی ہے اس سے, گرے صاحب کیا کہنے, فلاں صاحب جو ہے نا اس میں پھرتے ہیں, ان کے گھر کے سامنے تو ایسے دو دو تین تین چار چار کھڑی ہوئی ہیں, جمال ہے یہ. فرمایا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام میں حرام نہیں ہے, ایک لمٹ ہے اس کی, ایک درجے میں یہ جائز ہے کہ اللہ پاک کی نعمت سمجھ کے آپ استعمال کریں, اسے اپنی زینت بھی بنائیں, تو یہ ناجائز نہیں ہوتا. تو حق تعالیٰ فرمایا یہ انعام ہے میرا, یہ احسان ہے جو میں تمہارے اوپر کرتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ صاحب راحت بھی حاصل کرتے ہو, سفر بھی کرتے ہو اس کے ذریعے سے, اپنے سامانوں کو تم منتقل کرنے کا جو تو تمہارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, چاہے وہ خشکی کا ہو چاہے وہ تری کا ہو, جانوروں کے ذریعے سے کرو یا مصنوعی چیزوں کے ذریعے سے کرو, شپ کے ذریعے سے کرو, جہازوں کے ذریعے سے کرو, ٹرینوں کے ذریعے سے کرو, یہ سب چیزیں بنوانا, پھر ان سب چیزوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کروانا, یہ میں ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہارا دھیان نہیں جاتا, تم سمجھتے ہو یہ تم ہی کرتے ہو, شاید ایسا نہیں ہے. یہ تمہارے زیادہ تمہارے سامانوں کا ادھر ادھر منتقل ہونا اور تمہاری سہولتوں کی چیزوں کا ایک ملک سے دوسرے ملک آنا, پھر اس کا پاسبل بنانا, پھر اس کے وسائل کو میسر کرنا, یہ میں کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ مختلف قسم کی جو سواریاں تمہارے لیے ہوتی ہیں وہ بھی ہماری طرف سے ہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بارش برستی ہے. اب یہ بارش کا ایک پورا نظام ہے, بادل اٹھتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, پھر ان کے ذریعے سے یہ بارش برستی ہے. اس بارش میں تمہاری روزی کو اتارا جاتا ہے. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ پانی برس بڑھ رہا ہے, حالانکہ پانی نہیں پڑتا, وہ روزی پڑتی ہے اصل میں. اس پانی میں اللہ نے ایسی بات رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی روزی ہے اس میں. وفی السماء رزقکم, آسمان میں تمہاری روزی ہے. وانزلنا من السماء رزقا لکم, ہم نے تمہارا رزق آسمان سے اتارا. ما ننزلہ الا بقدر معلوم, ہم تمہارے رزق کو ایک مقدار متعین کے ساتھ اتارتے ہیں. اور ایک جگہ ہے بکل شیء موزون, ہم تمہارے لیے ہر چیز کو وزن کر کے بھیجتے ہیں. جتنی چیزیں دنیا میں انسانوں کے لیے اگتی ہیں غلوں کی شکل میں وغیرہ وغیرہ, پھلوں کی شکل میں, یہ سب موزون شکل میں آتی ہیں. یعنی باضابطہ اس سال اتنے کے جی دینا ہے ان کو, اتنے پاؤنڈ دینا ہے ان کو, انسانوں کو یہ چیز وزن کے ساتھ دی جاتی ہے. ایک اندھادھن طریقے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے یہ چیزیں ابل جائیں تو انسانوں کو رہنے کی جگہ نہ ہو گئی, انسان فائدہ بھی نہ اٹھا سکے اس سے. تو ایک سال بسال موسم کے اعتبار سے, سال بسال ایک ترتیب سے تمہارے پاس یہ چیز آتی ہے. وہ چیز بنانا, پھر تمہارے پاس وہ چیز کا پہنچانا ایک خاص انداز سے, تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ وہ کھاتے رہتے ہو. نعمت جب استعمال کرے بندہ تو اس میں یہ سوچے کہ کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان ہے. واقعتا جو ایسا محسن ہے اس کے ساتھ میں تو ناشکری نہیں ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. ابدیت کا جذبہ اور فرمبرداری کا جذبہ, ماننے کا جذبہ, ممنونیت کا جذبہ, احسان شناسی جس کو کہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے سے کھیتوں کا اگانا, تیلوں کا اگانا, کھجوروں کا اگانا, انگوروں کا اگانا اور دوسرے پھلوں کا اگانا, سوچنے والوں کے لیے, سوچتے نہیں لوگ کہ کتنی بڑی نعمت ہے, کس کس قسم سے میں نعمتیں ان لوگوں کو دیتا ہوں, کس کا کیا حق بنتا ہے, کس انسان کا کیا حق ہے اللہ پہ, کیا ذمہ داری ہے اللہ پاک کی. بس مہربانی ہے, رحم ہے جو دیتے ہیں. پھر انسان کو اس قابل بنایا ہے. جانور کو اگر گھاس کھانے کے لیے بنایا تو گھاس کھا رہا ہے, کھا رہا ہے, کھا رہا ہے, اس کے لیے نہ مزہ نہ ٹیسٹ, نہ چینج نہ کچھ نہ کیا, بھائی وہ کھانا کھا رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے. انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے, کتنی قسم کی چیزیں اللہ پاک اگاتے ہیں اور خود ان چیزوں میں تصرف کر کے انسان اس کو کتنی چیزوں کا بنا دیتا ہے اور کیسے کیسے مزے اس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. فرمایا سوچنے والوں کے لیے ہے یہ. اب تمہارے لیے رات اور دن کا نظام ہے, کبھی سوچتے نہیں تم, صبح ہوتی ہے اٹھ کے گام جاب پہ چلے جاتے ہو, شام ہوتی ہو تھک کھانا کھا کے تھک کے سو جاتے ہو. اس رات اور دن کے سسٹم کو نہیں سوچا کہ میں نے بنایا تمہارے لیے یہ نظام. رات کا ایک نظام ہے تمہارے لیے بنایا گیا کہ انسانوں کو رات دینی چاہیے آرام کرنے کے لیے, گھر میں رہنے کے لیے, سکون کے لیے, استراحت کے لیے. ان کو دن ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے, ایک وقت ان پر اندھیرا آنا چاہیے, ایک وقت ان پر اجالا ہونا چاہیے, روشنی ہونی چاہیے. خالی دن ہی دن ہو یہ بور ہو جائیں گے, خالی رات ہی رات ہو یہ بور ہو جائیں گے اور پریشان ہوں گے. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو نظام ہے رات کا اور دن کا, اور چاند و سورج تمہارے لیے مسخر کیے, ستارے تمہارے مسخر کیے ہوئے ہیں, سارے ستارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور کیا عجیب و غریب نظام ہے ستاروں کا, جس کی کوئی حد نہیں ہے, جو اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزے کے طور پر اس کا پورا علم دیا ہوا تھا کہ کون سا ستارہ, ستارے کیا کرتے ہیں, کیسا کرتے ہیں, ستارے انسانوں کے نظام کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں, موسموں کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں, سردی گرمی کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں, حالات کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں, خوشگوار حالات کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں, ناخوشگوار حالات کے ساتھ کیسے جڑے ہیں. یہ ہیں اور ہیں تمہارے کاموں کے لیے ہی. وہ مسخرات کا مطلب ہے وہ تمہارے ہی کام کرتے ہیں. ادریس علیہ السلام چلے گئے, ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی چلے گیا, ادھر ادھر کی ٹوٹی پھوٹی باتیں لوگوں میں رہ گئی. پھر لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس اور تجربے سے کچھ چیزیں دریافت کی تو علم نجوم کے طور پر کچھ باتیں پائی جاتی ہیں لوگوں میں, لیکن وہ یقینی بات نہیں رہی ہے. وہ جو معجزے کی بات تھی وہ بالکل کنفرم ہوتی تھی, یقینی ہوتی تھی. اس کے بعد لوگوں میں اٹکل کی بات آ گئی تو پھر وہ اتنی یقینی نہیں رہی. مگر چاہے وہ علم انسانوں کو ہو صحیح یا نہ ہو, لیکن ہے وہ ایک پورا نظام. والنجوم مسخرات بامری, اللہ پاک کے حکم کتابیں ہیں, وہ اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں. عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں. اور زمین سے اور دیگر چیزیں جو تمہارے لیے اگتی ہیں دواؤں کی شکل میں اور دوسری چیزوں میں, ان کے رنگ الگ ہوتے ہیں, ان کا انداز الگ ہوتا ہے, ان کی بناوٹ الگ ہوتی ہے, ان کا مزہ الگ ہوتا ہے. ایک ہی پانی سے ہم نکالتے ہیں, ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں یہ سب چیزیں, اور کیسے انواع انواع کی ہوتی ہیں. تم نے کبھی سوچا تم کیا کر سکتے تھے اس میں؟ اگر تمہیں نہ دیتا تو بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے, تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا تو بھی تم کچھ نہیں کر لے سکتے تھے. وہ تو میں تم کو دیتا ہوں. تو صبح سے لے کے شام تک ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں ڈوبے ہوتے ہو, پھر میری بندگی کا جذبہ نہیں آتا, میرے ساتھ دوستی بنانے کا جذبہ نہیں آتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندگی کے لیے آیات اللہ میں غور و فکر کرنے سے آمادگی آ جاتی ہے. فرمایا کہ سمندر کا جو نظام ہے, بظاہر سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا تم اسے دور رہتے ہو, لگتا ہے یہ ہمارے قابو میں, لیکن بنایا تمہارے لیے. اب اس کے اندر کشتیاں اللہ تعالیٰ بنانے کی حکمت دی اللہ نے تم کو دی, اور کشتی کو چلاتے بھی وہی ہیں سمندر میں. اگر اللہ پاک خود کنٹرول نہ کریں تو کشتی قائم نہیں رہ سکتی اس میں. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو تمہارے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے, لامحدود گوشت جتنا چاہے نکالو کھاتے رہو. ظاہر ہے کہ انسانوں کی غذا بڑی تعداد بڑی مقدار کے اندر سمندر سے نکالی جاتی ہے, فش کی شکل میں, مچھلیوں کی شکل میں. فرمایا کہ اس میں تمہیں لحم طری دیتے ہیں, اور پھر تمہاری زیب و زینت کا سامان بھی اس میں سے ہم نکالتے ہیں, سیپیاں, موتی اس میں سے نکلتے ہیں, مونگے اس میں سے نکلتے ہیں, مختلف قسم کے خلیہ اور زیورات کی چیزیں اس میں سے اللہ پاک تمہارے لیے نکالتے, تم ان کو استعمال کرتے ہو. پھر اس میں یہ بڑے بڑے کشتی بالکل پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں, پھر اس کے ذریعے سے تم فضل حاصل کرتے ہو, اپنی روزی کو ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہو. یہ سب میں نے دی ہیں تم کو, اور اس لیے دی ہیں تاکہ تمہارے اندر شکر آئے. اور زمین, جس زمین پہ تم رہتے ہو, فرمایا کہ اگر یہ زمین پہ اگر میں ویسے ہی چھوڑ دیتا اس کو, تو یہ تو پانی اس کو ادھر ادھر ہلا کے تم کو کبھی بھی ڈبو دیتا. اس پر باضابطہ میخیں لگائیں جو پہاڑ کی شکل میں تمہیں نظر آتے ہیں, یہ زمین کو جمانے کے لیے میخیں ہیں. والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم, رواسی رکھی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے کے ادھر ادھر جھک جائے, ڈول جائے اور تمہیں پانی میں غرق کر دے, ڈبو دے. زمین بنانا, زمین کے اندر اس قسم کی قوتوں کا ودیعت کرنا, پھر زمین پر پہاڑوں کا جمانا. بتا لگتا ہے کہ پہاڑ ہے ان سے ہمیں کیا فائدہ, بھائی اس سے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہ نہ ہوتے تو ہم رہ نہیں پاتے تھے زمین پہ. فرمایا کتنا بڑا میرا, تم ایک پہاڑ کو کہاں سے لا کے لگا دے سکتے تھے اگر تمہیں خود ضرورت پڑ جاتی زمین پہ رہنے کے واسطے, کہ بھائی کوئی پہاڑ جماؤ ایسا پانی اور اس کے اوپر ایسی بڑی زمین, اب اس کو جمانے کے واسطے کتنا سامان لا کے جمع کرتے. کسی ایک پہاڑ کے وزن کو تولنا اور اس کی کے جی کا اور اس کے پاؤنڈز کا اندازہ لگانا ہے کسی کے بس میں؟ کوئی آدمی کر سکتا ہے یہ کام؟ اب کیسے پڑے پہاڑ ہیں, پہاڑیوں کا جب سلسلہ ہوتا ہے سفر کے دوران آدمی دیکھتا ہے, عقل حیرت میں رہ جاتی ہے. اور پھر وہ ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں, وہ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب بسود کالے بھی ہوتے ہیں سفید بھی ہوتے ہیں لال بھی ہوتے ہیں اور مکس بھی ہوتے ہیں یہ ہماری طرف سے شامخات اونچی عالی شان ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بے شمار چیزیں پھر ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور ان کو زمین کے اوپر میخ کے طور پر گاڑ دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہاری زمین ہلتی نہیں ہے پھر ادھر سمندر کا نظام ادھر پہاڑوں کا نظام اوپر سے پانی برستا ہے اسی پہ قناعت نہیں کی وانہارا پھر تمہارے لیے تمہارے شہروں میں سے تمہاری بستیوں میں سے جن جن علاقوں میں تم رہتے ہو اس کے قرب و جوار میں سے نہریں بہاتے ہیں تم نے کبھی کوئی نہر بنائی انسان بناتا ہے عام طور پر کبھی کوئی ایک آدھ کینال نکال لیا ورنہ عام طور پر یہ قدرتی جو نہریں ہیں بے شمار لیک جو چلتی ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ میں نے نکالی ہوئی ہیں تمہارے واسطے تو کبھی تم نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا پھر یہ راستے تمہارے لیے ہیں زمین پر چلنے کے وہ بھی میری طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں زمین کو ہم نے بنایا ایسا کہ تم رہ سکو پھر زمین کو بنایا ایسا کہ اس میں راستے بن سکیں ایک دم پتھر کی طرح ہوتی پوری زمین یہاں سے وہاں تک چٹیل تو اس میں کیسے راستے بنتے وہ کیسے تم اس کے اندر آنے جانے کا اپنا نظام قابو میں رکھ سکتے وسبولا لعلکم تہتدون تمہارے راستوں کا پتہ چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے ہیں نہریں بنائی ہیں ان پر پہاڑ جمائے ہیں فرمایا کہ جو پیدا کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو وہ اور جو بالکل کچھ پیدا نہیں کرتا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا افم یخلق کمن لا یخلق جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا کچھ پیدا ہی نہیں کرتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا اس کے سامنے سر جھکانا اس کے سامنے سجدہ کرنا اس کو مالک و مختار سمجھنا اس کے ہاتھ میں قدرت دے دینا اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا جو مشرکین اور بت پرست کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اللہ پاک افم یخلق کمن لا یخلق جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو بالکل کچھ پیدا نہیں کر سکتا وہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں کیا ان کو بھی وہی رائٹ ان کو بھی وہی رائٹ یہ کیا تو کہی یہ کیسی بات ہے افلا تذکرون نصیحت کیوں نہیں لیتے سمجھتے کیوں نہیں بات کو حالانکہ نظام یہ ہے اللہ پاک کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اتنا تو میں تم کو دیتا ہوں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے نعمتوں کو اونڈیلتے ہیں لا تغیضها صحاء الليل والنهار رات اور دن کا آنا جانا اور دن کا گزرنا ٹائم کا گزرنا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں کمی نہیں کرتا کوئی مسلسل وہ نعمتیں ہیں جو اپنے بندوں کو دیے جا رہے ہیں اور بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے ان کا کوئی حق بھی نہیں بنتا تھا وہ خود کر بھی نہیں سکتے تھے اس چیز کو محض وہ اپنے کرم سے اور مہربانی سے کر رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے یہ عام بندہ استعمال کرتا ہے غریب بھی امیر بھی پڑھا لکھا بھی بے پڑھا لکھا بھی کسی بھی ملک میں رہنے والا اسی زمانے میں پھر اور کچھ چیزیں بیان فرمائی فرمایا کہ جو جانور تم استعمال کرتے ہو ان جانوروں میں بعض نظام اتنے غور و فکر کے ہیں کہ تم اس میں غور عبرت نہیں لیتے اس سے فرمایا جیسے تمہارے دودھ کا نظام ہے جو تم دودھ پیتے ہو تمہاری روزی کے لیے تمہاری غذا کے لیے خون اور گوبر کے بیچ میں سے دودھ بنا کے بھیجتا ہوں اللہ پاک فرما رہے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین سیراب کرتے ہیں ہم تم کو پلاتے ہیں ہم تم کو جانوروں کے پیٹوں سے نکال کر ان کے گوبر اور ان کے خون کے بیچ میں سے خالص دودھ کو اس دودھ کو بنانا پھر وہ قابل استعمال ہونا اس میں ہمارے لیے وٹامن کا قوتوں کا رکھا جانا پھر اس کے ذائقے کا اور ٹیسٹ کا ہمارے بالکل موافق ہونا کوئی گندگی پیشاب پینا پڑ جاتا خون پینا پڑ جاتا گوبر کھانا پڑ جاتا چونکہ ان دونوں کے بیچ میں سے ایسی چیز ہے وہ تو خون کھانا پڑتا گوبر کھانا پڑتا بجائے اللہ پاک نے بجائے اس کے کہ اس گندگی میں مبتلا کرتے ان دونوں کے بیچ میں سے ایک صاف ستھری پاکیزہ نتری ہوئی دیکھنے میں بھی خوشنما پینے میں بھی خوش ذائقہ اور غذا کے اعتبار سے غذائیت سے بھرپور یہ ہم تم کو دیتے ہیں یہ اس میں بڑی عبرت ہے تمہارے واسطے دودھ پیتے ہو روزانہ وہ کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ پاک نے یہ اس طرح سے دیا ہے کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان ہے اسی طریقے سے شہد کا نظام ہے تمہارا شہد کا جو نظام ہے وہ ہمارا تمہارے لیے ایک انتظام ہے اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہے تمہارا رب وحی بھیجتا ہے شہد کی مکھی کی طرف کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں مکان بنا اور جہاں بیلیں ہوتی ہیں جہاں چڑھتے ہیں پودے وہاں پر تم اپنا مکان بنانا پھر اس کے بعد مختلف قسم کے پھلوں کا جز لینا اور پھر اللہ اور پھل ظاہر ہے کہ دور دور تک ہوتے ہیں دور دور سینکڑوں میل جانا پڑتا ہے ان لوگوں کو بعض مرتبہ، پانچ پانچ سو میل، ہزار ہزار میل مکھیاں جا کے وہ جوس چوس کے پھولوں کا جوس حاصل کر کے اس کو لے کے آتی ہیں. فرمایا کہ فصل کی سبول رب کی ذلولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر ہزار میل بھی جانا پڑا مکھی کو تو ہزار میل جاتی ہے، پانچ سو میل جانا پڑا پانچ سو میل جاتی ہے، نہ جانے میں بھٹکتی نہ آنے میں بھٹکتی. فصل کی سبول ربک، تیرے رب کا جو راستہ مقرر کیا ہے تیرے رب نے اس پہ سیدھے سیدھے چلنا، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے ان کو. پھر یہ کہ زہریلے بھی پھول ہوتے ہیں اور جناب نفع بخش بھی ہوتے ہیں. اگر کسی مکھی نے زہریلے پھول کا جز لے لیا ہے اور وہ تم کو اگر پہنچ جائے گا تو بجائے تمہارے شفا کے تمہارے زہر کا کام ہو جائے گا. تو پھر اس کے اندر باضابطہ سسٹم بنے ہوئے ہیں، اس میں پولیس ہے، اس میں فوج ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس میں کسٹم ہوتا ہے، اس میں باضابطہ چیکنگ ہوتی ہے، چیک پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ایک پورا بادشاہی نظام مشہد کی مکھی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ان کے پیٹوں سے ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے مشروب اور مختلف قسم کا رنگ والا ہوتا ہے اور اس میں تم انسانوں کے لیے شفا ہم نے رکھی ہوئی ہے، فائدہ اس میں رکھا ہوا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یہ سب نشانیاں کہلاتی ہیں، ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ لقوم یتفکرون، یہ سوچنے والوں کے لیے ہیں. فرمایا تمہارے سونے کا نظام ہے، تم اس پہ غور کرو، سوتے ہیں کیسے ہم تم کو اٹھاتے ہیں، تم تو سو گئے تو سو گئے، تمہیں تو خود پتہ نہیں تم کس حالت کے اندر ہو. تمہارے سلانے کا، تمہارے اٹھانے کا نظام، پھر تمہاری جوانی اور تمہارے بڑھاپے کا نظام، اور پھر تمہارے بڑھاپے کے اندر تمہارے ارذل عمر تک جانے کا، یہ سب ہماری طرف سے ہوتا ہے. پھر تمہاری روزی کے اندر تفریق کا نظام، یہ بھی ہماری طرف سے ہے، سب کو برابر برابر نہیں دے دیا، چونکہ برابر دینا یہ فساد کا ذریعہ ہوتا، کسی کو کم کسی کو زیادہ دینے سے سب بیلنس قائم ہے، سب انتظام ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اگر سب کے پاس ایسے پیسے ہوتے جیسے بڑی کمپنیوں کے اونروں کے پاس ہوتے ہیں تو ان کمپنیوں میں کام کرنے والا کون ہوتا؟ ہر کوئی یہی بولتا کہ تو اگر کام کر سکتا تو میری کمپنی میں آ جا. پورا سارا نظام، ساری کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں، ساری ملیں بند ہو جاتی ہیں، ساری فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، ساری نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی مانتا نہیں، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا. مختلف کمپنیوں میں مختلف ضرورت کی چیزیں بنتی ہیں، اب سب کے پاس کسی کو ضرورت نہیں پڑتی ایسی، تو پھر چیزیں کیسے بنا کرتی؟ لوگوں کے کام کاج کی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، بچھانے کی، فرنیچر کی، اس کی، اس کی، ٹرانسپورٹیشن کی، ساری چیزوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو فرمایا یہ جو تفریق ہم نے رکھی ہے یہ بھی ہماری نعمت ہے جو تمہارے ساتھ ہم نے کی ہوئی ہے. فرمایا کہ تم اپنے جوڑوں پر، اپنے جوڑوں سے مراد میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، یہ اس پہ غور کرو، یہ بھی ہماری نعمت ہے. یعنی ایک سورہ نحل کے اندر ایک سلسلہ ہے سمجھانے کا کہ مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ تمہارے اطراف میں ہیں یہ سب چیزیں، لیکن کبھی تم اس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے. اب تمہیں تمہاری بیویاں ہیں، پھر ان تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد کا نظام ہے، پھر اولاد سے اولاد کا نظام ہے، پھر ان بیویوں کو سنبھالنے، گھر بار کو بچانے، گھر چلانے کے واسطے روزی کا نظام ہے. یہ نہیں سمجھتے تم کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی طرف سے تمہارا انتظام ہو رہا ہے؟ بس وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا مضمون تو رہ گیا، لیکن سورہ نحل میں چونکہ یہ مضامین ایک تسلسل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائے، علماء نے فرمایا ہے کہ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تھوڑی دیر مراقبہ کیا کرے. مراقبے کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ میں جا کے، گہرائی میں جا کے سوچنا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، سب نعمتیں انہی کی دی ہوئی ہیں، جتنی چیزوں کو یاد کرو گے تو انہی کی طرف جائیں گی. ان کو روزانہ یاد کرنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے، وہی پھر فرعونیت چھوڑ دینا چاہیے، بندگی کرنی چاہیے. نمبر تین، شاکرانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ملا ہوا ہے اس پر نظر جاتی ہے کہ اتنا تو سب ملا ہوا ہے، اگر کچھ چیزیں مصلحتن اور انتظامن اللہ نے نہیں دی ہیں تو ایسی کیا مصیبت ہے، تھوڑے دن وقت ہی تو نکالنا ہے، اس دنیا میں آدمی کو وقت ہی گزارنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنا نہیں ہے، کوئی لذت میں مبتلا ہونا نہیں ہے، تو اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا. دو چیزیں صوفیہ کے نزدیک انسان کے لیے سب سے زیادہ ترقی کا ذریعہ ہوتی ہیں، ایک ذکر اللہ کی یاد کثرت سے، اور ایک فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، قدرت میں غور و فکر کرنا. ذکر اور فکر جو ہیں یہ دو بازو ہیں انسان کی معرفت کی پرواز کے، یہ دو بازو ہیں، اس کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف اڑتا ہے، یہ طائر لاہوتی بنتا ہے، یہ کہ ذکر کی بھی عادت ہو آدمی کو اور فکر کی بھی عادت ہو. اللہ پاک مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ آپ کی نعمتوں کو پہچاننے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کو یاد کر کے آپ سے محبت کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے، آپ کی بندگی کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کی فہم ہمیں عطا فرما دیجئے، احادیث مبارکہ کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے پڑھنے سننے کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اس میں آسانی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ مشقت والے ان روزوں میں ہمت نصیب فرمائیے، حوصلہ نصیب فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے، قوت عطا فرمائیے. اے اللہ ایسی روحانی قوت عطا فرمائیے کہ ہمارے کام کاج میں کوئی بوجھ نہ ہو. اے کریم، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.